سوالات تو بہت سارے ہیں عمران بھائی. ابھی پچھلے دنوں مذاکرہ کر رہا تھا, رات میں مذاکرہ کرتا ہوں میں, تو اس میں ہیلے کے بارے میں ایک وہ سوال آیا نا, تو اس میں کچھ جوابات بھی ارشاد ہوئے باپا کی طرف سے. لیکن یہ یعنی ہیلا عوام اتنے جلدی ہضم نہیں کرتی, اس پہ کمنٹس بھی کرتی ہے کہ یہ ہر چیز میں ہیلا نکال لیتے ہیں, اور پھر یعنی کوئی بھی بعض کمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ مولوی جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے ہر کام میں ہیلا نکال لیتے ہیں, دوسروں پر اگر کوئی بات ہو نا تو اس پہ نہیں, اس یہ نہیں کرنا, یہ ناجائز ہے, یہ نہیں کرنا, یہ بری بات ہے, اور اپنے لیے سارے ہیلے اور اوکے ہو جاتے ہیں. تو اس پہ اس وقت جواب تو دیا گیا تھا, لیکن بہت سارے میرے جیسے اور بھی ہوں گے جن کو تشفی نہیں ہوگی, اتنے جلدی ہضم بھی نہیں ہوتا, ان کے معدے بھی خراب ہوتے ہیں, تو وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟
شروع جب آپ نے کیا تھا تو واقعی تھا کہ اس کا جواب بنانا پڑے گا, لیکن ابھی آپ نے اپنے اس سوال یا اشکال کے اینڈ میں ہی جواب دے دیا کہ میدے خراب ہوتے ہیں. اب جس کا میدا خراب ہے تو وہ اپنا علاج کرائے گا نا. میں تھا اس وقت جب آپ سوئچنگ کر رہے تھے اور میں بھی وہیں حاضر تھا. میں نے کچھ عوامی نمائندگی کرتے ہوئے, جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, امیر علیہ سنت کے آگے سوال قائم کیے تھے اور آپ نے اس کے جوابات دیے تھے. اب مسئلہ یہ نا کہ جو جواب ہم نے دیا وہ جواب میں ہم نے قرآن کی آیات بیان کی, اس جواب میں ہم نے حدیث بیان کی. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یار یہ قرآن مجید کی جو آپ نے آیات بیان کی یا جو آپ نے حدیث بیان کی, یہ ہمیں مطلب اس پر ہمیں مطلب کہ وہ میں کیا بولوں, میں تو بولتے ہوئے بھی تھوڑی سی وہ زبان بھاری پڑ رہی ہے, تو یہ سوچنا تو اس کو چاہیے نا. ہاں اگر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بس جو بول دیا نا وہ ہے, تو ایک بات ہوتی ہے, ایک شخص اعتراض کرتا ہے, اگر کسی بھی اعتراض کا جواب اگر کوئی قرآن کی حد آیت کے ذریعے اور پھر اس کے شان نزول کے ذریعے, اس کے ترجمہ و تفسیر کے ذریعے دیا جا رہا ہے, اور اگر کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہے, حدیث کے تحت جو شرح لکھی گئی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے, اگر آپ امیر علیہ سنت کی بات کرتے ہیں تو امیر علیہ سنت نے کہیں بھی اپنا جملہ تو نہیں نہ دہرایا, ایک اس کی وضاحت میں اپنے کلام ہونا لکھوا دیتی ہے, لیکن کہیں پر کسی مفسر کی بات کی, کہیں کس تفسیر کی بات کی, تو کہیں کس حدیث اور اس کی شرح کی بات کی, تو بزرگوں کے ہی اقوال بیان کر کے ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ہے. اب یہ کہنا کہ مولوی اپنے لیے راستے نکال رہتے ہیں, تو یہاں بالخصوص جو امیر علیہ سنت کا جو جواب ہے, آئیے ہم آپ کو جواب ہی سنا دیتے ہیں. مسئلہ کیا تھا یہ تو اب ہم کو پتا چلے, آپ نے بات تو کی لیکن وہ سوال کیا تھا, جواب کیا تھا, اب یہی مندی چلیں گے ناظرین کو اگر نہیں پتا چلے گا, ریکارڈنگ تو ہو رہی ہمارے سے چلے گی, تو یہی اگر ان کو نہیں پتا چلے گا تو پھر یہ تو بولیں گے یار کون سا سوال تھا, کون سا جواب تھا, یہ کس پر شہزادہ بات کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں امیر سنت سے سوال کیا ہوا اور امیر سنت نے اس کا جواب کیا دیا, اس کو مختصر کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں.
زکات کی رقم ہو یا زکات کا مال ہو, دونوں صورتوں میں حقدار کو مالک بنانا لازم ہے, اس کے بغیر زکات ہوگی ہی نہیں. بہار شریعت جلد اول حصہ 5 صفحہ 874 مسئلہ نمبر 2 سن لیجئے. مباح کر دینے سے زکات ادا نہ ہوگی. مثلا فقیر کو بنیت زکات کھانا کھلا دیا, زکات ادا نہ ہوئی کہ مالک کر دینا نہیں پایا گیا. ہاں اگر کھانا دے دیا کہ چاہے کھائے یا لے جائے تو ادا ہو گئی. یوں ہی بنیت زکات فقیر کو کپڑا دے دیا یا پہنا دیا, ادا ہو گئی. اب اسی طرح آپ جو ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ زکات کی رقم سے پیسے کم کر دیتے ہیں, یا پورا ہی ٹیسٹ مفت کر دیا اور زکات کی رقم سے پیمنٹ کر دی, تو یہ نہیں چلے گا. یا ہاسپٹل میں داخل کر لیا اور کمرے کا کرایہ, بیڈ کا کرایہ, ڈاکٹر کی فیس وغیرہ اس میں سے منہا کرتے رہے, کٹوتی کرتے رہے زکات سے, تو یہ زکات اس طرح ہوتی نہیں ہے. آج کل سماجی اداروں وغیرہ میں یہی طریقے ہیں, بہت غلط ہیں. لوگوں کی زکاتیں برباد کر کے یہ لوگ آخرت اپنی داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. हमने समाजी इदारों को जमा किया था कुछ, इनको मसाइल समझाए हैं, हो सकता है कि बाज इस पर अमल करते भी हों, लेकिन उमूमन मैंने अर्ज किया ना कि तरीका यही है कि मुखय्यर हजरात जकात देते हैं कि साहब ये हॉस्पिटल है, समाजी काम है, और इनको रकम दे देते हैं, और ये रकम से तनख्वाही भी देते हैं, ये बेड के किराए भी काटते हैं, तो डॉक्टर की फीस भी और वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या करते हैं। अगर तनख्वाही नहीं भी देते जकात में से, तनख्वाह भी नहीं दे सकते, तो ये दूसरे काम ये जरूर करते हैं, इंजेक्शन लगा देंगे जकात की रकम से, और ये सारे काम करते हैं, ऑपरेशन कर देंगे, सर्जन की फीस जकात से ही अदा कर देंगे। तो इस तरह जकात नहीं अदा होती, इसका तरीका ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी अगर तवज्जो देना समाजी इदारों के लीडर कि वो जकात लेकर किसी शर्की फकीर को उसका मालिक बना दे, वो मालिक बना ले, कब्जा कर ले, कहने से नहीं खाली, वो कब्जा कर ले इसका। जैसे कि आप बैंक है, बैंक में जमा है जकात की रकम, तो आप उसको फकीर को बैंक में ले जाए और वो रकम बाकायदा निकाले, चेक नहीं, ओरिजिनल रकम जिसे जकात की है वो निकलवाएं उससे। अब वो रकम उस फकीर शर्की को, शरण जो जकात का हकदार है उसको दे दें, ये कब्जा कर ले, मालिक हो गया। अब ये समाजी इदारे को ये डोनेशन में दे दे कि ये मैं रकम आपके समाजी इदारे को देता हूं और आप इसको किसी भी नेक और जायज काम में सर्फ कर दीजिए, तो ये मतलब अब आप मतलब इससे मालदार का भी इलाज कर सकते हैं, गरीब का भी इलाज कर सकेंगे, सैयद का भी इलाज कर सकेंगे, क्योंकि अब ये जकात नहीं रही, अब तो ये डोनेशन हो गया इसका। इन्हें थोड़ी सी हमने मतलब ये मशवरा बहुत मतलब इन्होंने बहस की थी समाजी इदारे के बाजों को, मैंने खौफ खुदा वाला पाया, बहुत डरे हुए थे, हमने कहा ये आखिरी इसका हल ये है और ज्यादा मुश्किल नहीं है, जकात फितरा जो भी आ रहा अलग जमा कर रहे, इसका मतलब अकाउंट ही अलग कर रहे और बस उसी से ये, मगर इसमें भी जल्दी जल्दी इसका हीला करे, देर ना लगाए। जैसे किसी पार्टी ने लाख रुपए दिए कि ये जकात के, तो फकीर शरई, फकीर शरई को ज्यादा मुश्किल नहीं है, सब बहुत से होते हैं। ये हमने उनको मतलब मजीद भी रहनुमाई के लिए मुफ्ती साहब से भी इनकी तरकीब करवाई थी कि ये समाजी इदारे के बाद लीडर तैयार हुए थे, हम ठीक है मुफ्ती साहब से भी रहनुमाई लेंगे, तरकीब बनी थी। तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं, अब भी हमारा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर है। डॉक्टर साहिबान भी अपना अगर इस तरह का जकात का अकाउंट रखते हैं मरीजों का इलाज करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, इलाज करना चाहिए, लेकिन वो इस जकात से इलाज करेंगे तो जकात में ही जवाज की सूरत यह होगी कि मिसाल के तौर पर ये हकदार है मरीज, तो अब जकात का देना तो ये दवा है, ये जकात की है, तो ये दवा इसको मरीज को मालिक बना देंगे तो ये जकात इस दवा की तो अदा हो जाएगी, लेकिन आपने जो इंजेक्शन घोंप दिया उसको, या डॉक्टर की फीस में काट लिया, या बेड का किराए में उसको काट लिया, तो इन हिस्सों की जकातें नहीं होंगी, मालिक बनाना शर्त है। तो दवा का भी मालिक बना सकते हैं, ये अलवत्ता सूरत हो सकती है कि जैसे सिरिंज है और इंजेक्शन की दवा है जो भी है, ये मरीज को मालिक बना दिया जबकि हकदार है, अब वो मरीज आपको कहता है कि मुझे जरा लगा दो, अब लगा दिया ठीक है, लेकिन अब वो वही कि ये सैयद नहीं होना चाहिए और जकात का हकदार, ये मसाइल होंगे इसमें, सैयद को नहीं दे सकते, हाशमी को नहीं दे सकते, तो इसलिए वो हीला शर्वी जो मैंने बताया ना, उसमें सादात किराम की भी आप खिदमत कर सकेंगे और टेंशन फ्री होकर आप दवा सबको दे सकेंगे, वरना जितने भी समाज इदारे हैं ना इनमें तकरीबन मसाइल ही मसाइल होते हैं, और सब भी इनसे दवाएं ले रहे हैं, एम्बुलेंस इनकी इस्तेमाल हो रही है और मुफ्त इलाज हो रहे हैं, आधे चार्ज में इलाज हो रहे हैं, तो आधे चार्ज में आधा चार्ज जो जकात से पेमेंट होता है, मुफ्त में पूरा पेमेंट सोर्स के जरिए, सादात किराम तो वैसे ही वो सोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी, चाहे गरीब हो सैयद जकात नहीं ले सकता ना, और वैसे जो मीडियम तबका है वो सोर्स के जरिए आधी रकम करवा लेता होगा, ये जकात से पेमेंट करते होंगे, तो ये कयामत के दिन हिसाब कौन दे सकेगा इसका, इतनी जकातें बेचारे, उसको अवाम को पता नहीं है मसला, लेकिन खैर अवाम को भी इन मसाइल की मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि जो भी जकात आपको देते हैं ये आपको अपनी जकात का वकील करते हैं, मालिक थोड़ी करते हैं, کہ آپ صحیح جگہ پر اس کی زکات کو لگائیں، لیکن آپ جس طرح لگا رہے ہیں آپ دیکھ لیں۔
یہ تھا سوال اور یہ تھا امیر علیہ سنت کا جواب۔ یہ بتائیے گا امیر علیہ سنت اپنے لیے کون سا راستہ نکالا تھا، اگر مطلب کہ یہ بتائیے گا اگر شرعی ہلا، کیونکہ زکات برائے راست مسجد میں نہیں لگ سکتی، ٹھیک ہے؟ اب مساجد بنانے کے لیے صاف رقم لوگ نہیں دے رہے، لوگ نہیں دے رہے نا، اعتراض تو اس پر ہے کہ جو صاف رقم نہیں دے رہا، اس سرمایہ دار کو پتا ہے کہ زکات مسجد میں نہیں لگتی، پھر بھی وہ زکات مسجد میں کیوں دے رہا ہے؟ کہ وہ زکات مسجد میں ڈائریکٹ نہیں لگے گی، لیکن اس کا شرعی حیلا کریں گے۔ تو جو لوگ شرعی حیلے کو قبول کر کے اربوں روپے کی زکات دے ہی رہے ہیں کہ جس کا شرعی حیلا ہو رہا ہے، وہ بھی تو سرمایہ دار طبقہ ہے، وہ کیوں نہیں کہتا کہ جناب یہ مولوی اپنا راستہ خود نکال لیتے ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بات سمجھتے ہوں کہ اگر یہ مسجد بنائیں گے، یعنی اگر کوئی دعوت اسلامی مساجد بناتی ہے اور کوئی بھی عاشقان رسول مساجد بناتے ہیں، کسی نے 10 بنائے، کسی نے 15 بنائے، کسی نے 25-50 مساجد بنائے، تو کون سے پوری کی پوری مسجد کے اندر ان کے بچوں نے نمازیں پڑھنی ہیں؟ اب اگر دعوت اسلامی نے اس سال باب المدینہ کراچی میں اگر 60 سے زیادہ مساجد بنائی ہیں، خدا المساجد کہتے ہیں، تو کیا 60 مساجد میں کیا دعوت اسلامی والے ہی جا کے نماز پڑھیں گے؟ جی جہاں مسجد بنی ہے وہاں کے محلے والے، علاقے والے، عاشقان رسول نماز پڑھیں گے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ جب دنیا میں کہیں بھی مساجد بنتی ہے تو وہی نماز پڑھیں گے، تو مساجد بنائے کس کے لیے جا رہی ہیں؟ عوام کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب اگر راستہ نکلا تو راستہ مولوی حضرات اپنے لیے نکال رہے ہیں کہ عوام کے لیے نکال رہے ہیں؟
تو ایسا اس میں ہوتا یہ کہ زیادہ تر بات یہ کی جاتی ہے زکوٰۃ فطرہ جو بھی آتا ہے مولوی حضرات اپنے لیے تو اٹھا لیتے ہیں، غریب کیا کریں گے؟ زیادہ تر تو قبضہ یہ لوگ کر لیتے ہیں کہ وہ اسی سے پھر ہیلا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آئے چلو اس سے مسجد بنا لی۔ غریب اتنی عوام جو غریب غربا جو مر رہے ہیں، سیلاب ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں، ان چیزوں میں جو استعمال کرنی چاہیے، اب یہ کیا کرتے ہیں مولوی اپنے پیسے اٹھاتے ہیں، مطلب زکوٰۃ فطرہ اٹھایا اور اس کو شرعی ہیلا کیا اور مسجد میں رکھا دیا، تو یہ تو ان کا حق تھا، یہ ان کو کیوں نہیں دیا؟
دیکھیے ون بائی ون چلتے ہیں۔ آپ نے کہا مولوی، مولوی یہ لفظ میں آپ کو نہیں لگتا کہیں بو آ رہی ہے؟ یہ مولوی، یہ مولوی، مولوی کون ہوتا؟ داڑھی والا، داڑھی والے کون تھے؟ یہ داڑھی کس کی سنت ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت۔ آپ کو کوئی مولوی کیوں نہیں بولتا بھائی؟ بلکہ اگر آپ یوں نارمل جاؤ تو آپ کو لوگ مولوی بولیں گے، لوگ آپ کو مولوی بولیں گے، لوگ آپ کو مولوی بولیں گے، لیکن جب آپ چندہ لینے جاؤ گے تو پھر آپ کو زیادہ بولیں گے یار یہ مولوی، نارملی آپ کو کوئی یوں نہیں بول رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مسئلہ یہ کہ اول تو یہ جملہ کہ مولوی یوں کرتے ہیں، مولوی یوں کرتے ہیں، تو یہ ہے نا ایک پرانا ایشو ہے کہ مولوی مولانا، ایک داڑھی والا مولانا اگر بیٹھ کر اس کے تکا کھائے، مرغی کھائے اور ساتھ فالودہ رکھا ہو نا، تو بولیں گے اے مولوی مزے لگے پڑے مولوی کے نا، خوب خوب مرغیاں ٹانگوں کے ٹانگے کھائے جا رہا ہے۔ یعنی یہ داڑھی منڈانا جس کی داڑھی نہیں ہے، جو نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا، یہ سود کھاوے، رشوت کھاوے، یہ جو بھی کھائے، تو یہ جینٹل مین کہلاتا ہے۔ مولانا اگر مرغی کھائے جو حلال طیب ہے، مطلب مرغی تکا حلال طیب ہے، اگر فالودہ بھی حلال طیب ہے، پھر بھی اس کو یہ اعتراض ہوتا ہے، تو اصل میں مسئلہ ہے ایک مذہبی طبقے سے کہیں الرجی ملتی ہے، نمبر ون۔ یہ ایک ون بائی ون۔ حالانکہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اپنی کتابوں میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو نعمت ہے نا، یہ نعمتیں دی ہی اپنے نیک بندوں کے لیے ہیں، گناہگار تو ان کے صدقے میں کھاتے ہیں، یہ نمبر ون، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری طرف آپ کو چاہتے ہیں، یہ تو ایک الرجی ہے، اس کو تو ختم کرنا چاہیے، نمبر ون۔ اب نمبر ٹو یہ کہ یہ غریبوں کو دینا چاہیے، ضرورت مندوں کو دینا چاہیے، اس سے انکار کس نے کیا؟ آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کا اعلان سناتا ہوں جو امیر علیہ سنت نے زکوٰۃ اور عطیات کے بارے میں کیا، کہ پہلے غریبوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، اور جو بچ جائے نا وہ دعوت اسلامی کو دینا۔ آئیے سنتے ہیں وہ اعلان۔
ہمارا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس مد میں خرچ کرنا چاہیے، زکوٰۃ کے پیسے کو ہم کہاں خرچ کریں جس کا زیادہ سے زیادہ مجھے یہ مطمئن ہو جاؤں کہ یہ پیسہ میرا جائز جگہ میں خرچ ہو گیا؟
ثواب زکوٰۃ کا اس صورت میں زیادہ ملے گا کہ اپنے کسی قریب ترین رشتہ دار کو جو زکوٰۃ کا حقدار ہو اس کو دیا جائے، مگر وہ سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو۔ نہ آپ اگر سید ہیں تو پھر اپنے ان عزیزوں کو بھی کہ جو سید ہیں ان کو نہیں دے سکیں گے، اگر غیر سید ہیں ہاشمی نہیں ہیں تو پھر دے سکیں گے. تو یہ سب کے لیے کہ جو اپنے قریب ترین عزیز کو کہ جو حقدار ہو زکات کا اس کو زکات دی جائے، اور اگر ایسے نہیں ہے حقدار اپنے خاندان میں کوئی تو پھر جو حقدار ہو اس کو دیں، دعوت اسلامی کو دیں. تو یہ دعوت اسلامی انشاءاللہ آپ کے لیے دین کے کام کرتی رہے گی جو کر ہی رہی ہے. زکات مال کا میل ہے، لینے والا محسن ہے، تو اس میں بارگیننگ کرتے ہیں بےچارے، حالانکہ اس کو تو خود پہنچا دینا چاہیے جو اتنا بڑا دین کا کام کرے، یا بلکہ کسی غریب کو بھی دینا ہو تو اس کو طلب کر کے دینا جو ہے نا یہ میں پسند نہیں کرتا کہ کسی غریب کو بلاؤ آ جا پیسے لے جا، نہیں. سیٹھ کو چاہیے کہ خود اس غریب کے گھر پہ جائے، دستک دے اور اس کو پیش کرے، اور اگر وہ قبول کرتا ہے غریب تو اس کا احسان مند ہو کہ یہ اس کا احسان ہے کہ جو تمہارے مال کے میل کو اس نے قبول کیا. اس کی آپ انشاءاللہ برکت اسی دیکھو گے، یاد کرو گے. باقی یہ مطلب انداز جو ہے نا دھکے کھلانے والا بالکل پسند نہیں میرا، شرن بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ کسی کو خامخا دھکے کھلائے جائے غریبوں کو.
آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے چندہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب بچ جائے تو ہم کو دینا، دعوت اسلامی کہتی ہے بچ جائے تو ہم کو دینا، پہلے اپنے رشتے داروں کو غریبوں کو بانٹو، ان کا حق پہلے. یہ دعوت اسلامی بتاتی ہے اور امیر سنت نے بھی بتایا ہے کہ یہ پہلے دو. دوسری بات، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، جب پاکستان میں سیلاب آیا تو سیلاب والوں کے لیے زکات اور سیلاب والوں کے لیے چندہ نہیں جمع کیا گیا کروڑ روپے کا، کیا زلزلہ آیا تو زلزلے کے لیے چندہ نہیں جمع کیا کروڑوں روپے کا، اور یہ کروڑ روپے کے عطیات لوگوں نے دیے خاص اس نام پر دیے کہ ان کی مدد کی جائے. تو جب ایسی پوزیشن آئی، ایسی سچویشن آئی، تو اٹھا کر دعوت اسلامی نے اس کے لیے الگ سے چندہ کیا، غریبوں کی مدد ہوئی. اب رہی بات نارمل جو عام غریب ہیں، تو ان کی مدد کرنے والے بھی لوگ عموماً ہیں جو ان کی مدد کر رہے تھے نا، ہر ایک کی ایک اپنی فیلڈ ہے. دعوت اسلامی کی فیلڈ مساجد، مدارس، حفظ، ناظرہ ایک فیلڈ ہے، کسی کی فیلڈ اور فلائی کام کی ہوتی ہے، کوئی ہاسپٹل چلا رہا ہوتا ہے، کوئی اور ادارے چلا رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق چلا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ کلام تو نہیں ہے نا. اور ہم تو یہ نہیں کہتے کہ کسی عاشق رسول کا یا کسی سنی کا چندہ توڑ کر ہم کو دو. ایون کہ جب ہماری کھالے اٹھائی، ہم جب کھالے جمع کرتے ہیں تو کھالے جمع کرتے ہوئے بھی ہم یہ تو کہتے ہیں کہ کسی سنی ادارے کی کھال آپ نے نہیں لینی ہے، بلکہ ہم نے تو یہاں تک کہا ہوا ہے کہ اگر کسی سنی ادارے کی کھال رکھی ہوئی ہے اور کوئی اس کا نمائندہ اٹھانے والا نہیں ہے تو آپ اٹھا کر اس کو کھال پہنچا دو. یہ ہمارے طریقہ کار کا حصہ ہے. میں یہاں پر صرف دعوت اسلامی کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی انگلی نہ اٹھے، میں دونوں طرف کلیئر کرتا چلا جا رہا ہوں. تو یہ تو ایک دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے. جو غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو غریبوں کی مدد کرنے سے کون منع کرتا ہے؟
اصل سوال یہ تھا کہ جب ہم جاتے ہیں مولانا کے صاحب یا مفتی صاحب کے پاس یا کسی سے بھی جو ہے اس حوالے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو ہم بولتے ہیں کہ یار یہ ہے، تو جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی ہیلا، کوئی ایسا، اس کا کوئی راہ، کوئی ایسی یہ بیان کر دے. تو ہمیں یہ کہہ کر لوٹا دیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں اس کا کوئی راہ نہیں ہے، نہیں بس آپ کو جو ہے یہ ختم کرنا پڑے گا. تو اصل اعتراض یہ ہے
ہمارے لیے راستہ نہیں نکال دیں. اپنے لیے راستہ نکالیں تو آپ بولو نا کہ ہمارے لیے راستہ نہیں نکال دیں. آپ تو خود راستہ ہی اپنے لیے نکالوانے کے لیے آئے ہیں. یہاں جس کی بات ہو رہی ہے وہ اپنے لیے راستہ کب نکال رہا ہے؟ وہ تو دین کی خدمت کے لیے راستہ نکال رہا ہے. آپ اپنے کاروبار کا راستہ نکلوانے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے گھر کا راستہ نکلوانے کے لیے آئے ہیں، اب آپ تو اپنی پرسنل بات کرنے کے لیے آئے نا. یہاں جس طبقے کو آپ ٹارگٹ پہ لے رہے ہیں کہ ایک مولانا طبقہ یا مذہبی طبقہ اپنے لیے راستہ نکال رہا ہے، اپنے لیے راستہ کب نکال رہا ہے؟ اگر مدرسے کے لیے راستہ نکال رہا ہے، مسجد کے لیے راستہ نکال رہا ہے، تو وہ تو دین کے لیے، اسلام کے لیے، مذہب کی ترویج و ارشاد کے لیے راستہ نکال رہا ہے. اب آپ اپنے لیے جو راستہ نکالنے کے لیے آئے، جو بھی راستہ نکالنے کے لیے آئے، تو ان کا راستہ نکالنا کیا؟
مسجد و مدرسے میں تو وہ مولانا صاحب جو ہے وہ امامت تو مولانا ہی جو ہے نا وہ اپنا کرے گا، یا مدرسے میں مولانا نے ہی جو ہے نا وہ اپنا پڑھانا، کوئی داڑھی منڈے نے تو نہیں پڑھانا. یعنی ان ڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی نہیں تو ان ڈائریکٹلی وہ اپنا انتظام کر رہا ہے.
دیکھیں اپنا انتظام کرنا نہ انتظام کرنا نہیں ہے، دنیا مطلب نظام تو چلا ہی مطلب کہ اس چیز سے ہے، چندے سے ہی اسلام و دین کا نظام چلا، یہ تو ایک بات. یہاں بات کمپریٹیولی میں کر رہا ہوں، تقابلی طور پہ کر رہا ہوں کہ میرے لیے کہ اس کے لیے راستہ اگر اسلام و دین میں کسی بھی ٹاپک پر ہے اور واقعی کوئی مفتی اسلام بیٹھ کر راستہ نکال کے دینا چاہتا ہے, دینا دے رہا ہے, تو وہ راستہ ہے. اب آپ طلاق کے مغلظہ دے کر آ گئے, یعنی اپنی بیوی کو ایسی طلاق دے کر آ گئے جو بغیر حلالے کے اب آپ کی وہ نکاح میں نہیں آ سکتی. اب آپ کسی مفتی کے پاس آ کر بیٹھ کر بولو کہ یہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا اور ایسی ایسی طلاق دے چکا, اب آپ بولو کہ میرا نکاح کرنے کا کوئی راستہ نکال کے دو, تو راستہ حلالے کا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں راستہ, اب حلالے کا راستہ نہیں آپ نہیں آپ قبول کرے تو آپ کا مسئلہ ہے, لیکن راستہ ہے یا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئلہ لے کر کسی کے پاس بیٹھو گے کہ اس کو دھو دو, تو مادہ کے ساتھ کوئلہ دھلتا نہیں ہے. آپ کوئلہ لے کر تو نہیں نہ ہو, آپ پتھر ایسا لے کر آئے جس پہ کالا رنگ چڑھا ہوا ہے یا کوئی ایسا ہے تو چلو اس کو گھس گھسا کر صاف کر کے ہم کوشش کریں, کوئی بھی جو بھی مفتی ہوگا وہ چلو وہ اس طرح کی کوئی کوشش کر لے گا. تو یہ ہے, یہ دیکھیں یہ ایلیگیشن جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایلیگیشن بعض یہ خود بیچارے مذہب سے دور ہوتے ہیں, یہ خود دین سے دین کے معاملے سے دور ہوتے ہیں, اور یہ ایک طبقہ جو اس طرح خدمت خلق اگر کرنا چاہتا ہے اور وہ مسجد اور مدارس اور اس طرح کے کاموں میں دلچسپی نہیں رہتا, تو اس کو کب یہ گوارا ہے کہ وہ مسجد مدرسہ اور دین کے کام کرنے والوں کو ہدف تنقید بنائے؟ جبکہ دین کا کام کرنے والے مسجد مدرسہ کرنے والے, اچھا وہ دین کا کام نہیں ہے اس کام نہیں منع کرتے, بھائی لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرنا, ان کی خیر خواہی کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, یتیموں کی مدد کرنا, ان کے دیگر امور کو انجام دینا معاملات کا حصہ ہے, ہمارے دین کا حصہ ہے. اگر اس کو بھی کوئی شریعت کے مطابق کرتا ہے تو ٹھیک ہے. ہم نے خود فیضان مدینہ کے اندر جو یہ برادریوں والے ہوتے ہیں کمیونٹی چلاتے ہیں, اس پر ان کو باقاعدہ جمع کیا ہے, ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے اور ان کو شریعت کے مطابق راستے بتائے. اب آپ بتا راستہ, اب وہ جو لوگ آئے تھے, آئیے میں آپ کو اس کی جھلک دیکھا.
میرے دو سوال ہیں, ایک تو یہ کہ ہم زکات اور فطرہ اور دیگر ہتھیار کو ایک ہی بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جماعت میں رمضان میں زکات جمع کرتے ہیں اور وہ پورے سال ہم فلاحی کاموں میں استعمال کرتے ہیں, آیا وہ کیا ہم پورے سال اس پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں حتیٰ کہ اس پیسوں کا ہیلا نہیں ہوتا؟ تقریباً میرے خیال سے جماعتوں میں یہی ہوتا ہوگا کہ ہیلا نہیں ہوتا, تو کیا ہم وہ فلاحی کام میں وہ پورا سال استعمال کر سکتے ہیں دوسرے رمضان آنے تک؟
زکات اور فطرے میں تو یہ شرط ہے کہ کسی حقدار کو مالک بنایا جائے, اور باقی چندہ جو ہے وہ جس مد میں دیا گیا اسی میں استعمال کیا جائے. اب جبکہ ان کے مد الگ الگ ہیں تو ان کا اکاؤنٹ بھی الگ ہوگا. اچھا اب رہی زکات, تو زکات کا جس کا سال پورا ہو گیا تو بلا عذر بلا مجبوری وہ اب اس میں تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. فطرے میں ایسا نہیں ہے, فطرہ اگر تاخیر کرتا ہے تو وہ ساری زندگی سمجھو اس کا وقت ہے, جب بھی وہ ادا کرے گا وہ ادا ہے. لیکن زکات میں یہ ایک باریکی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سال پورا ہو تو وہ خرچ کر دے. اب یہ سماجی ادارے ہوئے یا مذہبی ادارے ہوئے, ان کو جو لوگ زکات دیتے ہیں نا, اگرچہ ان کو یہ ساری نہیں پتا ہوتی لیکن حقیقت میں یہ زکات اداروں کو نہیں دیتے. اداروں کو زکات نہیں دی جا سکتی, مسجد کو زکات نہیں دی جا سکتی, تعمیرات میں زکات نہیں لگ سکتی. یہ زکات دیتے ہم لوگوں کو وکیل کرتے, اپنا مطلب نمائندہ بناتے ہیں, اپنا نائب بناتے ہیں کہ یہ ہماری زکات جو ہے یہ صحیح جگہ پر اس کا استعمال کر لے. اس یہ ہوتا ہے سر, تو آپ لوگ کو یہ جو دیتے ہیں تو اظہار ہے کہ آپ کو اپنا وکیل کرتے لیکن نائب بناتے ہیں. اس میں اب یہ کہ آپ کو ان کی پوری دیانت داری کے ساتھ اس زکات کو کام میں لگانا ہوگا. تو زکات کو تو صرف حقدار کو مالک بنانا ہوگا, یہ بھی نہیں کہ چلو بھائی کوئی مسکین ہے اس کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا, اب اس کا جو کرایہ ہے یا بیڈ کا کرایہ ہے یا اس کی دواؤں میں انجیکشنوں میں وہ اس کو اب یہ سب کر کے اس کو کاٹ لیا زکات میں, یہ بھی جائز نہیں. اس کو مالک بنانا پڑے گا, چاہے وہ علاج کرے چاہے کھائے یا ساری رقم اٹھا کے کسی اور کو دے دے, یہ ضروری ہے. نہیں یہاں تک بہار شریعت میں لکھا ہے کہ زکات کا کھانا, زکات میں نوٹیں ضروری نہیں ہے ہر چیز دے سکتے, تو زکات کا کھانا کسی فقیر کو دیا، حقدار کو دیا اور اس کو بولا کہ کھا لو، تو زکات نہیں ہوگی. وہ تیرے توجہ کا مسئلہ ہے کہ اگر زکات کا کھانا اس کو دیا اور اس کو کہا کھا لو تو زکات نہیں ہوگی. زکات کا کھانا اس کو دے دے، اب چاہے کھائے چاہے کھلائے چاہے بیچے جو چاہے کرے، تو زکات ادا ہوگی. تو اب یہ کہ اگر سماجی اداروں میں واقعی مجھے اس کی تشویش تو ہے کہ اس کا درست استعمال نہیں، اور یہ بیچارے شاید وہ کوئی کارے ثواب سمجھ کے کرتے ہوں گے، لیکن ان پر وہ کروڑ ہا کروڑ روپے کے دنڈ جمع ہو رہے تمام، جن کی زکات لی اور درست استعمال نہیں کیا. تو یہ سچی بات ہے کہ وہ ہے تو کلیجہ پھاڑ بات، لیکن یہ کہ وہ دل ہلا دینے والی بات ہے کہ یہ توبہ سے بھی اس کا گزارا نہیں ہے. جس چیز کی زکات جتنی، کسی نے لاکھ دی، کسی نے 10,000 دی، کسی نے 10,00,000 دی، وہ سب اس کو ادا کرنی پڑے گی جبکہ کسی نے اس کا مس یوز کر دیا ہو. تو یہ کوئی بھی کام ہو نا، اس میں مطلب پہلے اس کے اصول سیکھنے فرض ہیں. جیسے کہ دنیاوی معاملات میں کوئی درزی بننا چاہتا ہے تو ویسے ہی وہ کینچی لے کر مشین پر نہیں بیٹھ سکتا، وہ پہلے سیکھتا ہے. کمپیوٹر کا کمپوزنگ کرنی ہے تو کسی کو استاد بنائے گا، وہ سیکھے گا تو پھر جا کر وہ کمپوزنگ کرنے قابل ہوگا. تو دینی معاملات بھی ایسا ہی ہے کہ جو دینی کام کرنا ہے وہ اس کو اس جو بھی اپنے اوپر اس کا کام ہے اس کا سیکھنا جو ہے نا، اس کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے. اب یہ کہ ہم لوگ جب یہ بولتے ہیں تو بعض اوقات جنہیں آدمی جو آزاد ہوتے ہیں نا، یار یہ مولانا بہت مشکل بنا دیتے ہیں. تو دنیا کے کون سے تمہارے کام آسان ہے؟ کتنی باریکیاں ہیں، سائنس سائنس کرتے ہو کتنی باریکیاں ہیں. اب آپ کو ایک سائیکل تو چلانا آتی نہیں ہے، وہ قوم ہوائی جہاز اڑاتی ہے نا، تو آپ کو ہوائی جہاز کی باریکیاں بتائے کہ یوں بٹن دباؤ نہ یوں کرو نہ یہ چیک کرو، وہ یار یہ بہت مشکل ہے. تو پھر یہ بھی تو مشکل ہے نا. وہ دین مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے. چلو اس کا جذبہ اگر مل جائے تو کوئی مشکل نہیں.
بات یہ کہ یہ جو بینک کے اندر میں جو جاتا ہے بندہ، تو کتنے روپے کا وہ ہیلا کر سکتا ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ ہونی تو چاہیے نا، کہ 50,000,000 روپے ایک آدمی کو دے دیا، ایسا نہیں ہو کہ وہ آدمی بھی پھر زکات دینے کے قابل ہو جائے. تو اس کا کیا مسئلہ ہے کہ ابھی ایک آدمی کو 50,00,000 روپیہ دے دیا، تو وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 50,00,000 روپے کا تو وہ تو صاحب مال ہو گیا، تو پھر کیا کریں؟ اسی کے اندر میں وضاحت کچھ چاہتے ہوئے.
اس میں ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ حقدار ہے نا، زکات کا حقدار یہ طے ہو گیا، اس زکات کے حقدار کو ہم نے 50,00,000,000 روپے دے دیا اٹھا کے زکات کے، تو بھلے اب وہ صاحب نصاب ہو گیا لیکن یہ زکات ادا ہو گئی. اب جب تک یہ اس رقم کا مالک ہے دوسری بار اس سے ہیلا نہیں کر سکتے، اب تو یہ مالدار ہو گیا. تو اپنا طریقہ یہی ہے نا کہ وہ اس کو دے دیے، وہ قبضہ کر کے واپس اپنے کو لوٹا ہی رہا ہے نا، واپس دے دے گا، واپس فقیر بن جائے گا، آپ دوبارہ اس کو زکات دے سکتے ہیں.
آپ نے اس کو دے دیا، وہ صاحب مال ہو گیا تو مالدار ہو گیا نا، تو پھر اس کے اوپر میں زکات مطلب یہ کہ لاگو ہو سکتی ہے کیا؟
وہ کب لاگو ہوگی؟ جب سال پورا ہوگا اور وہ حاجت سے
کلیریفیکیشن ہے. ہاں اسی لیے، کیونکہ بعض مرتبہ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لاگو ہو جائے گی تو وہ مالدار ہو جائے گا، تو پھر اس کے اوپر میں اور پیسے لگ جائیں گے.
ہاں وہ سال بھر تک روک کے رکھے گا اور اس کو مطلب ہے کہ وہ حاجت سے زائد وہ 50,00,000 ہے، پیسے اس پر بھی زکات ہوگی.
یہ جو لوگ آئے تھے یہ لوگ کیا تھے؟ دعوت اسلامی کا کام کرتے تھے؟ نہیں، دعوت اسلامی والا تو نہیں ہے، یہ تو کمیونٹی والے لوگ ہیں، برادری والے لوگ ہیں اور ہاسپٹل والے لوگ ہیں، مگر ان کو راستہ نکال کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کہا نعت خانوں کا مسئلہ ہے، نعت خان اجرت نہیں لے سکتا، نعت خان اجرت نہیں لے سکتا، نعت خانی کی اجرت ہی حرام ہے. آپ بولو گے راستہ نکال کے دے، تو جنہوں نے راستہ نکال کے دیا، آئیے یہ بتا دیں کہ نعت خانوں کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا راستہ کیا نکال کے دیا.
تلاوت و ذکر نعت کی اجرت حرام ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں اجرت دے کر میت کے ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن و ذکر اللہ عز و جل کروانے سے متعلق جب استفتا پیش ہوا تو جواباً ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن و ذکر الہی عز و جل پر اجرت لینا دینا دونوں حرام ہے، لینے دینے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں، اور جب یہ فعل حرام کے مرتکب ہے تو ثواب کس چیز کا اموات یعنی مرنے والوں کو بھیجیں گے؟ گناہ پر ثواب کی امید اور زیادہ سخت و اشد یعنی شدید ترین جرم ہے. اگر لوگ چاہیں کہ ایصال ثواب بھی ہو اور طریقہ جائزہ شرعیہ بھی حاصل ہو یعنی شرعن جائز بھی رہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ پڑھنے والوں کو گھنٹے دو گھنٹے کے لیے نوکر رکھ لیں اور تنخواہ اتنی دیر کی ہر شخص کی معین یعنی مقرر کر دیں. مثلا پڑھوانے والا کہے میں نے تجھے آج فلاں وقت سے فلاں وقت کے لیے اس اجرت پر نوکر رکھا کہ جو کام چاہوں گا لوں گا، وہ کہے میں نے قبول کیا، اب وہ اتنی دیر کے واسطے اجیر یعنی ملازم ہو گیا، جو کام چاہے لے سکتا ہے. اس کے بعد اس سے کہے فلاں میت کے لیے اتنا قرآن عظیم یا اس قدر کلمہ طیبہ یا درود پاک پڑھ دو. یہ صورت جواز یعنی جائز ہونے کی ہے. فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 193-194. نعت خواں کی اجرت کا شرعی حیلا. اعلی حضرت کے اس مبارک فتوے کی روشنی میں نعت خواں کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے. مطلوبہ نعت خواں کو اپنے یہاں تنخواہ پر ملازم رکھ لیں. مثلا ذی قعدۃ الحرام، ذو الحجۃ الحرام اور محرم الحرام، ان تینوں مہینوں کا اس طرح اجارہ یعنی اگریمنٹ کریں کہ سارا وقت اور اس کا ایک ایک سیکنڈ آپ کا. اب اس دوران چاہیں تو اس سے کوئی سا بھی جائز کام لے لیں یا جتنا وقت چاہیں چھٹی دے دیں.
یہ تھا نعت خوانوں کا مسئلہ اور یہ طرح تھا. تراویح کی اجرت ناجائز ہے. یہ کس کا راستہ تھا؟ مذہبی طبقہ ہے. تراویح کی اجرت ناجائز ہے، تراویح کی اجرت ناجائز ہے. اب راستہ ہم نکال کے دے رہے ہیں. ہم سے مراد فقہ نے راستہ نکال کے دیا نا. یہ لیجئے تراویح کا مسئلہ اور یہ اس کا راستہ، آپ بھی دیکھ لیجئے.
تراویح کی اجرت کا شرعی حیلہ. اس مبارک فتوے کی روشنی میں تراویح کے لیے حافظ صاحب کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے. مثلا مسجد کی کمیٹی والے اجرت طے کر کے حافظ صاحب کو ماہ رمضان المبارک میں نماز عشاء کے لیے امامت پر رکھ لیں، اور حافظ صاحب بالتبع یعنی ساتھ ہی ساتھ تراویح بھی پڑھا دیا کریں، کیونکہ رمضان المبارک میں تراویح بھی نماز عشاء کے ساتھ ہی شامل ہوتی ہے. یا یوں کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں روزانہ 3 گھنٹے کے لیے مثلا رات 8-11 حافظ صاحب کو نوکری کی آفر کرتے ہوئے کہیں کہ ہم جو کام دیں گے وہ کرنا ہوگا، تنخواہ کی رقم بھی بتا دیں. اگر حافظ صاحب منظور فرما لیں گے تو وہ ملازم ہو گئے. اب روزانہ حافظ صاحب کی ان 3 گھنٹوں کے اندر ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ تراویح پڑھا دیا کریں.
اب میں آپ کو ایک ماضی میں لے کے جاتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ مذہبی اصلی پر امامت کی اجرت حرام. مذہب اصلی پر یہ تو اب بھلے نا کوئی بھی اعتراض کر، جو بھی اعتراض کرتا ہے نا اس کے سامنے چلو میں سوال کھڑا کرتا ہوں. کیا بولتے ہیں کہ یہ آپ لوگ راستہ نکال لیتے ہو؟ تو مذہب اصلی پر امامت کی اجرت حرام ہے. ہمارے فقہا نے ہی تو راستہ نکال کے دیا نا کہ اب حالات ایسے ہیں کہ امامت کی اجرت جائز ہے. اب آپ امام نکال کے دو جو اجرت نہ لے، کیسے آپ نظام چلائیں گے؟ اب کوئی ایسا شخص جو اس کام کے اوپر اگر کلام کرتا بھی ہے، وہ کسی ایسی مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جس کی اجرت نہ ہوتی ہو، تو امامت کی اجرت اصل مذہب پر تو ناجائز ہے، حرام ہے. لیکن فقہا نے ہی تو راستہ نکالا نا. یہ راستہ فقہا نے کہ اپنے لیے نکالا؟ فقہا کا وہ نکلا ہوا راستہ جو صدیوں پرانا ہے. آج صدیوں گزر چکے، کئی 100 سال گزر چکے، آج تک ہم اس راستے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. جتنے مدرسے بنے ہم ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. آج اگر دعوت اسلامی کے مدارس میں 1,10,000 سے زیادہ مدنی منع مدنی منیا پڑھ رہے ہیں، یہ کس کے بچے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں کوئی آپ کے بھی ہوں یا جو ہمارے مدرسے کے ناظرین ان کے بھی ہوں. جن سینکڑوں مساجد کے اندر ہم اسلامی بھائی ہمارے نمازیں پڑھ رہے ہیں، عاشقان رسول نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان مساجد میں ابھی نماز پڑھ رہے ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہوں، تو کیسے بنی؟ تو یہ جو ایلیگیشن ہے نا، اس کو پوزیٹو لیں. جو بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں ان کو پوزیٹو لینا چاہیے کہ یار اگر انہوں نے کوئی راستہ نکالا ہے تو وہ راستہ شریعت کا مطابق ہے. اب آپ یہ سوال کریں ہم سے کہ بھائی آپ نے جو راستہ نکال کے دیا ہے یہ کہاں ہے شریعت میں؟ ہم تو مسلمان سے بات کریں گے نا. مسلمان شریعت کی دلیل نہیں مانے گا تو پھر کس دلیل کو مانے گا؟ تو ہم تو شریعت کی دلیل دے رہے ہیں کہ یہ ہے. اگر شریعت کی دلیل بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اس کو اپنی سمجھ کا علاج کروانا پڑے گا.
کہتے ہیں کہ عوام الناس کے لیے الگ مسائل ہیں جو کہ عوام الناس میں بیان نہیں کیے جاتے، اور کچھ ایسے مسائل ہیں جو جی کہ عوام الناس میں بیان کیے جاتے ہیں تو اسی لیے بیان کرتے ہیں.
دیکھیں مسئلہ یہ ہے,
مثال میں ان کے آگے بڑھاؤں سوال کو, مثال دوں ایک نا, جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ مدرسے بھی بنتے ہیں, رہائشی بھی ہوتے ہیں, جامعات بھی بنتے. اب جو بچہ مدرسے میں یعنی نہیں پڑھتا تھا یا گھر میں تھا یا اسکول میں تھا اور جو جامعہ میں نہیں پڑھتا تھا, وہ گھر پر اس کو کبھی صدقہ نہیں کھلایا گیا. یہاں پر آپ یعنی مدرسے میں یا ہم نے دیکھا ہے مدارس میں صدقے کے بکرے بھی ہوتے ہیں, صدقے کی رقوم ہوتی ہے, ان کے ماں باپ نے کبھی گھر پہ صدقہ نہیں کھلایا ان کو, آپ ہے نا یہاں پہ مدرسے میں صدقہ کھلا رہے ہیں, جامعہ میں صدقہ کھلا رہے ہیں, اور یعنی چینل آ گیا ہے تو چینل میں ظاہر ہے صدقے کی رقم بھی آ رہی ہے اور زکات بھی آ رہی ہے, فطرہ بھی آ رہا ہے, تو جو فطرہ دینے والے ہیں وہ فطرے کی رقم بھی سیلری میں لے رہے ہیں, تو یہ صدقے کی بھی دے رہے ہیں آپ چندے کے مال سے, زکات بھی سیلری میں دے رہے ہیں, تو یہ تو پھر یعنی اعتراض تو بنتا ہے نا عمران بھائی کہ موج لگی ہوئی ہے, پیسے آ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں.
موج تو لگی ہوئی ہے, پیسے آ رہے ہیں, پیسے بٹ بھی رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کرم ہے, موج ان مہینوں کا لگی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ خوب ثواب کا ذخیرہ جمع کریں گے. رہا بات صدقے کا, صدقے کی دو قسمیں, یہ نہیں بولنا کہ راستہ نکالا ہے کہ ایک صدقہ واجب اور ایک صدقہ نافلہ. ٹھیک ہے, صدقہ نافلہ کو بھی صدقہ تو کہتے ہیں نا, صدقہ نافلہ, مسکرانا بھی صدقہ ہے, مسکرا لیں یہ بھی صدقہ ہے, میرے کو صدقہ دے رہے ہو یار, ٹھیک ہے, مسکرانا بھی صدقہ ہے. بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار, ہم بے قصوں کے مددگار, شفیع روز شمار, دو عالم کے مالک و مختار, حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, وہ دینار جو تو اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرے, اور وہ دینار جو تو کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرے, اور وہ دینار جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرنے میں خرچ کرے, اور وہ دینار جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے, ان میں سب سے زیادہ اجر والا دینار وہ ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے.
بہترین صدقہ وہ ہے جو بندہ اپنے گھر پر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے. تو کیا بیوی بچوں پر صدقہ خرچ کر رہا ہے؟ یہ صدقہ سے ثواب ملتا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صدقہ واجبہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. صدقہ نافلہ بھی الگ ہے, ہمیں دعوت اسلامی کو یا مذہبی طبقوں کو اس طرح صدقہ نافلہ بھی ملتا ہے, صدقہ واجبہ بھی ملتا ہے. مگر مسئلہ یہ کہ سارا اعتراض صرف مذہبی معاملے میں کیوں ہے؟ آپ کو میں کئی ہاسپٹل, بڑے بڑے ہاسپٹل دکھا دوں جو زکات ہی پر تو چل رہے ہیں, وہ تو پتہ نہیں ہلا بھی کرتے کہ نہیں کرتے, ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے, وہ ہلا بھی کرتے کہ نہیں کرتے, کہ ہلا کیے بغیر زکات بھی تو مل کے شخصی شرط ہے کہ کسی کو مالک بنا دینا شرط ہے. اور اب وہ زکات آ گئی, تو زکات آ گئی تو زکات کو اس کے دعوت اسلامی ہو یا اس طرح کے جو بھی دین کے مطابق کام کرنے والے, یہ تو ایک شریعت کا بہت بڑا حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ زکات آئی اور زکات آنے کے بعد اس کو مطلب تملیق شخصی کی طرف چلا گیا اور ایک کو مالک بنا دیا. اب مالک بنا دیا, اب وہی تو ہلا ہے, وہ آ کر دوبارہ آ گیا. لیکن مجھے بتائیے کہ بڑے بڑے ہسپتال, بڑے بڑے فلاحی ادارے انہیں پر تو چل رہے ہیں, اور ان میں جا کر بڑوں بڑوں کے علاج ہوتے نہیں ہوتے. اچھا علاج ہو رہا ہے تو وہ جا کر زکات اور خیرات کے پنکھے کے نیچے بیٹھ کر بڑے بڑے سیٹ لوگ ہوا کھاتے, بڑے بڑے زکات خیرات کے اسپتالوں میں اداروں میں بیٹھ کر سیٹ لوگ لائٹوں میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ ان کی کینٹینوں کے جو ٹیبل کرسیاں آئی ہیں وہ زکات و خیرات کی نہیں آتی, بیٹھتے نہیں بیٹھتے؟ تو یہ بیٹھتے تو ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ ہے مذہبی طبقے سے الرجی کا. ہمیں دیکھیں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی, ہمیں جڑ کو پکڑیں, جڑ کو پکڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہت سارا کلیئر ہو جائے گا. جو طبقہ بدقسمتی کے ساتھ مذہبی طبقے سے الرجی ہے, دیکھو مذہبی طبقے میں جو غلط کر رہا ہے ہم اس کی کبھی بھی تائید نہیں کریں گے. جو غلط کر رہا ہے, غلط اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, جو غلط کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, اس کو غلط نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کسی غلط کرنے والے کی وجہ سے صحیح کرنے والوں کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, یہ تو آؤٹ آف لوجک ہے, تو دنیا کا کوئی اصول ہی نہیں ہے. کہ یہ ادارے زکات سے چلتے ہیں, زکات سے چلتے ہیں, تو زکات اور خیرات صدقات ان تمام کے مصارف تھے نا, ان کے مصارف میں خرچ ہوتے ہیں, مصارف سے پھر آگے اگر شرعی ہیلے کی صورت بنتی تو بنتے ہیں. میں تو موٹی سی بات یہ کرتا ہوں کہ اگر جہاں زکات نہیں لگتی اگر وہاں پر صاف رقم ملنی شروع ہو جائے
تو ایک مذہبی طبقے کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہیلے کے راستے نکال کر اپنے لیے پروسیجر بڑھائے گا. ہیلا جو ہے نا, ہیلا ایک شریعت نے ضرورت کے تحت جائز قرار دے دیا. ہم نہیں کہتے کہ ہیلا سہولت ہے, ہیلا ضرورت کے تحت جب شریعت نے جائز قرار دے دیا تو شریعت نے جب آسانی دی ہے تو یہ بھی تو شریعت ہی کے مسئلے میں سے ایک مسئلہ ہے کہ آسانی پر پھر ہاتھ رکھے, دقت و مشکل کی طرف کیوں جاتا ہے؟ تو آسانی کی طرف ہاتھ ہے. اور اگر اس کے باوجود بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو ایسے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جو بعضوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے. تو ہم کب کہتے ہیں کہ ہیلا شرعی کرانا واجب ہے؟ ایک ضرورت ہے, وہ ہو رہا ہے. اگر نہیں مطلب کہ سمجھ پڑتی تو اللہ بہتر فرمائے.
مذہبی تقریب کو ٹارگیٹ نہیں کیا جاتا, وہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک پاس علم ہے, مفتی کرام ہے, علماء کرام ہیں, تو ان سے سوالات کرتے ہیں اور باہر والوں کا علم نہیں, اس سے وہ زکات کہیں پہ بھی خرچ کرتے ہیں, فطرت کہیں پہ بھی خرچ کرتے ہیں.
تو سوالات کس چیز کے کرتے ہیں؟
تو آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار, ہم پہ نا تنقید کی جا رہی ہے.
نہیں, ہم سے پوچھا نہیں جا رہا ہے, ہم پر تنقید ہی تو کی جا رہی ہے. اتنی دیر سے بیٹھ کے تنقید ہی تو ہو رہی ہے ایک طرح سے, اس کو تنقید ہی کہیں گے. اس کا اور کوئی مہذب نام نکال لیجئے کہ اشکال وارد ہو گئے, ذرا ہم کو وسوسہ آ رہا ہے. تو اس کو آپ کوئی بھی مہذب نام دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آفٹر آل یہ ایک طرح سے مطلب کہ تنقید ہی ہو رہی ہے. اور الحمدللہ ہم تنقید, اگر آپ کی تنقید برائے تنقید بھی کریں گے تب بھی ہم کیا کر لیں گے. اور اگر آپ تنقید اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بات کام کی نکل جائے گی, ہو جائے گا. لیکن میں ان کے سوال کی طرف یہ آؤں گا کہ آپ نے کہا نا کہ عوام کے لیے کچھ اور ہیں, خاص کے لیے کچھ اور ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کون سا ڈاکٹر ہے, کون سا ڈاکٹر ہے جو کسی پیشنٹ کو جا کے, آپ پیشنٹ جائے ڈاکٹر کے پاس تو کیا ڈاکٹر اس کو پوری علاج کی اول تک ہسٹری بتاتا ہے؟ لیکن ڈاکٹر ڈاکٹر جب بیٹھ کر بات کریں گے, ڈاکٹر کو پروفیشنل بیٹھ کر بات کریں تو ڈاکٹر پوری ڈیٹیل میں جا کر بات کرتے ہیں کہ یوں ہیں, یہاں سے یہ چلا, یہاں سے یہ چلا, تب جا کے. ورنہ نارمل آدمی کو ڈاکٹر کیا کہتا ہے, یہ چار گولیاں اتار لو, اس کو بھی ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ چار گولیاں کیوں اتارو, اس چار گولیوں میں کیا رکھا ہوا ہے, یہ چار گولی کیسے بنی ہے, یہ کہاں جا کر کیا اثر دکھائے گی. اتنی بات کرے گا ڈاکٹر, بولے گا بازو میں جا, میرا دوسرا پیشنٹ انتظار کر رہا ہے. ڈاکٹر سے کوئی وضاحت طلب نہیں کرتا. لیکن جب یہاں آئیں گے تو نہیں, عوام کے لیے واقعی مسئلے کچھ اور ہوتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں, ہر بات عوام کو نہیں بتائی جاتی, یہ بھی مسئلے موجود ہیں. عوام کو عوام کی بات ہی بتائی جائے گی, خواص کو خواص کی بات بتائی جائے گی. خاصا آدھی گل عام آدھے نہیں مناسب کرنی, تو یہ تو ایک جنرل اصول ہے. یعنی کہ کالج میں چلے جائیں, یونیورسٹی میں چلے جائیں, ٹیچرز آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی پروفیسرز آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں کوئی اسٹوڈنٹ آ کر بیٹھیں گے تو کیا ان سے بھی وہ ڈسکشن شروع کر دیں گے؟ ان کو بھی ہر چیز بتائیں گے؟ دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کی ڈسکشنز الگ ہوتی ہیں. آپ اپنا لے لیجئے, آپ کے پاس آپ کے جو ٹیکنیشین ہوتے ہیں, کیا جو اسسٹنٹ ٹائپ کے جو ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ اس کو کیا بول کے جاتے ہو؟ بھائی آپ ہی کبھی کبھی اٹھ کے چلے جاتے ہو, اس کو کیا بولتے ہیں؟ یوں کر لینا, خلاص بات. لیکن کیا آپ اس کی پوری مشینری کی ڈیتھ میں اس کو, یار تم کو جو اتنا سمجھایا اتنا کرو نا. کیمرہ مین کے ساتھ کوئی عام آدمی ہوتے ہیں, یعنی اب میں کیمرہ مین سے آپ سے میں بات کروں گا تو آپ مجھے ڈیٹیل دو گے, لیکن آپ کے ہر آدمی کو ڈیٹیل دینے کے لیے بیٹھے؟ جو آپ کرتے ہو تو ٹھیک کرتے ہو, مگر جب مذہبی تقوا کرے لے, عام لوگوں کے لیے کچھ اور ہے, خاص لوگوں کے لیے کچھ اور ہے. تو بھائی جو بات سمجھے گا اس کے لیے واقعی کچھ اور ہے, جو بات نہیں سمجھتے اس کے لیے نہیں ہے. بلکہ فقہا کا تو اس بات پر اتفاق ہے کہ عوام کو تو علت بتائی بھی نہیں جاتی, یعنی کسی کام کے کرنے کی بنیادی وجہ بتانا یہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہوتا. ورنہ عوام اپنے طور پر مسائل نکالنا شروع کر دے گی کہ یار وہ بولا تھا نا یوں ہے, اس وجہ سے بولا تھا یوں ہے, تو یار یہ بھی یوں ہونا چاہیے. اس میں کتنی جگہ پر عوام غلطی میں پڑی. عوام کو اگر علماء ہر بات اس کی پوری اس جگہ پہ جا کے نہیں بتاتے تو اس میں عوام ہی کا بھلا ہے. ورنہ وہ اپنے طور پر, جس کو ہم مذہبی لینگویج میں کہتے ہیں استدلال, وہ اپنے ہی استدلال کے ذریعے اپنا ہی مطلب کہ وہ نقصان کرنے کے لیے بیٹھیں گے.
کہتے ہیں کہ اسلام میں تو حقوق برابر ہیں, سب کے حقوق برابر ہیں, تو یہ تو آپ
نہیں, حقوق کا برابر ہونا کچھ اور ہے. ہر بات کو ہر جگہ پر امپلیمنٹ تو نہیں نہ کی جائے گی, حقوق کا برابر ہونا کچھ اور ہے. لیکن اسلام میں حقوق برابر ہیں, علماء کا مقام الگ نہیں بیان ہوا, بلکہ عوام کو ایک عالم صاحب جا رہے ہیں, چلے آپ تو ماشاءاللہ درس نظامی کیے ہوئے ہیں, ایک عالم صاحب جا رہے ہیں, ایک عام آدمی بیٹھا اس کو بولیں گے بیٹا چلو نماز پڑھو, لیکن عوام کو اجازت نہیں ہے کہ یہ نماز کے لیے جا رہے ہیں عالم صاحب بیٹھے ان کو بولو کہ جاؤ نماز پڑھو. کیوں؟ حقوق تو عام ہے. یہاں بات حقوق کی نہیں ہے، بات اسٹیٹس کی ہے. دنیا میں ایس او پی بنتی ہیں یا چلو اس پر آ جاؤ، آپ کو تو لوجک بہت سمجھ میں آئے گی نا. دنیا کی بات، دنیا میں ایس او پی نہیں بنتی کہ ہر آدمی کو جو سیکورٹی کے نوبت ہر آدمی کو سیم چیک کیا جائے گا. جب افسر آئے گا اس کو بھی اسی طرح، مطلب کہ اس کی ٹوپی اوپی اتار کے ساری چیک کریں گے. ہر ایک ایس او پی الگ ہوتی ہے، ہر ایک اسٹینڈرڈ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے پرنسپلس الگ ہوتے ہیں. علماء کے، مفتیان کرام کے پرنسپلس الگ ہوتے ہیں. تو اس طرح یہاں بھی پرنسپلس تو الگ ہوتے ہیں نا. ایک کو ایک پر فضیلت حاصل نہیں ہے. جو فضیلتوں پہ گفتگو کریں گے تو فضیلت نہیں ہے. بعض صحابہ کو بعض صحابہ پہ فضیلت نہیں ہے، بعض انبیاء کو بعض انبیاء پہ فضیلت نہیں ہے. تو اس فضیلتوں کا تو باب الگ ہے نا. تو اس میں حقوق کی کیا بات چل گئی یار؟ حقوق ایک الگ بحث ہے.
اچھا سب، ایسا ہے کہ عام فہم لوگ جو ہیں وہ ہیلے کے حوالے سے اتنا زیادہ کلیئرفائی نہیں ہوتے نا. اگر اس کی آسان لفظوں کے اندر اس کی اگر ڈیفینیشن مل جائے کہ ہیلا ہے کیا اور آج کے دور میں اس کی اتنی ضرورت کیوں ہے.
شریعت نے کسی کام کو اس دوسرے انداز سے کرنے کا ہمیں طریقہ بتا دیا، ٹھیک ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ دینی امور جن میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، صرف بغیر زکوٰۃ کے جس کو صاف مال کہتے ہیں وہ ہی لگ سکتا ہے. تو عام لوگوں نے، جن کو اللہ نے کچھ نوازا ہے، عام لوگوں نے اپنے صاف مال راہ خدا میں خرچ کرنے کم کر دیے اور انہوں نے زکوٰۃ ہی پر ڈیپینڈ کیا، جس کو صدقات نافلہ کہتے تھے. انہوں نے صدقات نافلہ دینے کم کر دیے، صدقات نافلہ دینے بند کر دیے. اب انہوں نے زکوٰۃ ہی کو کیا، اب زکوٰۃ ہی کو صرف رکھا جائے، زکوٰۃ ہی کے مصرف پر خرچ کیا جائے، تو وہ دینی امور، وہ دینی کام جو زکوٰۃ کے بغیر ہونے ہیں، اب وہ نہیں ہو پائیں گے. جب وہ نہیں ہو پائیں گے تو دینی کام میں ایک بہت بڑی خرابی واقع ہوگی، جس کی وجہ سے حیلہ شرعی کی ضرورت پڑی ہے.
اچھا سب، یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی اور ابھی آج کے دور کی جو ضرورت بیان کی، کیا پہلے کے دور میں جب اسلام پھیل رہا تھا تب بھی تو یہ ضروریات تھیں، تب بھی عالم دین بنتے تھے، تب بھی یہ سارے ادوار جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں شروع سے لے کے ابھی تک، کیا اس وقت بھی یہ ہیلا تھا یا اس ٹائم کیا پروسیجر ہوتا تھا؟
ریاستیں انجام دیتی تھیں کاموں کو، ریاستیں کرتی تھیں، بیت المال ہوتا تھا. آج بھی دنیا کے ایسے ممالک ہیں جن میں حکومتی سطح پر اوقاف ہے اور یہ چیزیں حکومت بناتی ہے. آج بھی دنیا میں کئی ایسے ممالک ملیں گے جن میں مساجد، اسلامی کنٹریز ملیں گی جن میں، جن ممالک میں مساجد اور مدارس اس طرح کے کئی کام صرف حکومتی اوقاف کے تحت ہو رہے ہیں اور حکومت ان کو لے کر چل رہی ہوتی ہے. پہلے حکومتیں علماء کی خدمت کرتی تھی، حکومتیں مساجد اور مدارس بناتی تھی، حکومتیں حفاظ کو کرتی، کیونکہ اسلام و دین کے پورے نظام کو چلانا یہ ایک ریاستی ذمہ داری تھی. اب چونکہ ریاستی ذمہ داریوں میں اب یہ نہیں رہا کئی جگہوں پر، تو ڈیفینیٹلی اب تنظیم لوگ اور عوام یہ کام کر رہے ہیں. اگر ریاستی طور پر یہ کام ہو تو پھر سارے کام ریاستی طور پر ہونا، فلاح کے سارے کام. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیت المال سے سارے مطلب عمر سر انجام دے دیا کرتے تھے. دیگر خلفۂ راشد نے لے لیجیے، اس کے بعد کے لے لیجیے، خود بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے علماء کی خدمت کی. خود جو یہ عالمگیر جو لکھوائی گئی فتاوی عالمگیری، فتاوی عالمگیری یہ مطلب کہ بادشاہ عالمگیر نے خود لکھوائی ہے علماء سے، علماء کو کی خدمت کر کے، اور ایک ایک علماء کو لاکھوں لاکھ کی رقم انہوں نے تحفے میں دی. تو ان چیزوں کو پہلے یہ ہوتا تھا، اب چونکہ یہ چیز نہیں ہوئی، ریاستیں اور حکومتوں نے اپنا انداز بدل لیا، جو سرمایہ دار طبقہ تھا اس نے اپنا انداز بدل لیا، سارے انداز بدل گئے. تو اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ناشکان رسول پر جو خود آ گیا ہے، انہوں نے اپنا کام کاج کاروبار تیاگ دیا، وہ سب چھوڑا ہے، اپنی پوری فیملی لائف کو قربان کرتے ہیں. ایک تعداد ہے، کوئی فیملی لائف قربان کرتا ہے اپنے گھر چلانے کے لیے، اپنی فیملی چلانے کے لیے، کوئی فیملی لائف اور اپنی دیگر سوشل لائف قربان کرتا ہے دین کا نظام چلانے کے لیے. آپ بتائیے کہ ایک ریاست چلانے کے لیے پورا ایک نظام بنا ہوا ہے، ٹیکس کا نظام بنا ہوا ہے، کلیکشن کا نظام بنا ہوا ہے، پھر یہ جتنے افسران ہوتے ہیں ان کو سیلریز اس طرح دی جاتی ہے، وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے نا. جب ایک ریاست چلانے کے لیے اتنے بڑے مطلب کے مینجمنٹ کی ضرورت ہے، تو دین اور اسلام کا نظام چلانے کے لیے کتنے بڑے مینجمنٹ کی ضرورت ہوگی، کتنی مساجد کی ضرورت پڑے گی، کتنے مدارس کی ضرورت پڑے گی، کتنے حفاظ کی ضرورت پڑے گی. اب حفاظ ہی نہیں بنیں گے تو ہمیں تراویح کون پڑھائے گا؟ علماء نہیں بنے گے، مفتیان کرام نہیں بنے گے تو ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ مساجد نہیں بنے گی تو ہم نماز کہاں پڑھیں گے؟ مدارس نہیں بنے گے تو حفاظ کہاں سے ہوں گے؟ اب آپ بولو گے کہ صرف فلاحی کام، تو پھر جہالت ہی جہالت ہو جائے گی جب علماء نہیں ہوں گے، حفاظ نہیں ہوں گے، مساجد نہیں ہوں گی، مدارس نہیں ہوں گے، جامعہ نہیں ہوں گے، تو پھر علم کہاں سے آئے گا؟ آہستہ آہستہ کتنی بڑی چیز ختم ہو جائے گی، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ویسے ہی لوگ علماء سے دور ہو کر آپ کے سامنے پوزیشن ہے کہ جب عوام علماء سے دور ہوئے تو آپ کے سامنے نتیجہ کیا ہوا؟ نماز پڑھنے والے نماز غلط پڑھ رہے ہیں، وضو کرنے والے وضو غلط کر رہے ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں کا جب تک کہ ہم پوزیٹیوٹی کے ساتھ نہیں دیکھیں گے تب تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات اتنی آسانی کے ساتھ سمجھ میں ہے۔ میں بالکل اس بات کا قائل ہوں، غریبوں کی مدد کریں، ہم اعلان کر دیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کا برما میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا، کہ دعوت اسلامی نے اعلان نہیں کیا کہ جن جو بن سکے وہ ان کی مدد کریں، مجھے پتا ہے کہ وہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہم چینل پر ان دنوں میں جہاں ہمیں چندے کی اور احتیاط کی ضرورت ہے ہم اعلان کر رہے ہیں نا برما کے مسلمانوں کی مدد کرو۔ آئیے امیر سنت کے آپ کو ہم اعلان سناتے ہیں۔
اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری بدعملی کا سیلاب بڑھتا ہی چلا رہا ہے، جدھر دیکھو مسلمان ظلم و استبداد کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، خصوصاً آج برما میں مسلمانوں کو بے دریغ شہید کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے زندہ آگ میں جھونکا جا رہا ہے، نوجوانوں کو پکڑ کر بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹ کر پھر ان کو بھی آگ میں ڈال دیا جا رہا ہے، اور یہ منظم طور پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ افسوس، تقریباً دنیا خاموش تماشائی بن کر رہ گئی ہے۔ اے کاش ہمارے اندر بھی کوئی جذبہ پیدا ہوتا اور ہم اپنے برما کے مظلوم مسلمانوں کے کسی کام آ سکتے۔ اے اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے برما کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے شہیدوں کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما، اور جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما، جو زخمی ہیں ان کو در در کی ٹھوکروں سے بچا، اے اللہ ان بچاؤں کو رحم فرما، اے مظلوموں کے مددگار کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، رحم فرما ان بچاؤں کو، رحم فرما۔ آمین بچاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، جس سے ہو سکے ان مظلوموں کی ضرور مدد کرے، ان کی حاجت روائی کرے۔ اللہ کے پیارے شبیب حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے قید کرتا ہے، اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا اللہ رب العزت اس کی حاجت پوری فرماتا ہے، اور وہ کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرے گا اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا، اور وہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے اس کا یہ عمل اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے، اور جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے 1 دن اعتکاف کرے اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے، اور ان میں سے 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے۔ ایک روایت میں تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے تو یہ عمل میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی شریف علیہ الصلوۃ والسلام میں دو مہینے کی ارتکاب کرنے سے افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جن سے ہو سکے ضرور ان کی امداد کریں, ان کی حاجت روائی کریں, ان کی مشکل کشائی کریں, اس آڑے وقت میں ان کا ساتھ بچھائیں. کیسے مظلوم ہے کہ آپ کو پوچھنے والا بھی نہیں بچھا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک اللہ عز و جل نے کچھ قوموں کو بعض نعمتیں عطا کی ہیں جنہیں وہ اس وقت تک ان کے پاس رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں, اور جب وہ انہیں مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے تو اللہ عز و جل وہ نعمتیں دوسروں کی طرف منتقل فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
محمد. آپ کو معلوم ہے ہم میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, کچھ ہماری طرف بھی آ جائیں. ہر ورڈ کو ہر جگہ, جیسے انہوں نے کہا کہ جناب وہ حقوق, تو حقوق کا لفظ جہاں حقوق کی بات آئی ہے وہاں رکھا جائے گا نا, ہر لفظ اپنی جگہ ہی پر رہے گا.
لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہم لوگ جو ہے نا وہ فیس کرتے ہیں. باہر ایک خوشیوں کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ عید آ گئی ہے, چاند رات کے اوپر ہمارے جو قافلے جاتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں عید والے دن گھر پر آئے, یہ مولوی جو ہیں یہ سارے بھیج دیتے قافلے کے اندر.
ایک تو سیٹ خرچہ نہیں کرنے دیتے, پھر اس کے بعد ہے نا کچھ اور سادگی کے بھی درج دیے جاتے ہیں.
کیا آپ کے مدنی چینل میں جس کو آپ اسکرین بیوٹی کہتے ہیں آپ اپنی اصطلاح میں, 7 سال میں آپ کو اس کی چینجز نظر آئی ہے؟ امیل سنت ایک بلٹ پروف کیبن کے اندر شیشے میں بیٹھ کر لوگوں کی تقدیریں بدل رہے ہوتے نہیں بدل رہے ہوتے
عمران بھائی؟ کہ ظاہر ہے اگر جدید اور لذیذ تھوڑی چیز پیش کریں ویورز کو پسند آئے گی.
مقابلے کی بات تو بہت چیزوں میں, تو ہم کہاں کا کمپیئر کرنے کے لیے بیٹھیں گے؟ تو آپ کا یہ جواب ہوگا کہ میں کیا بولتا ہوں کہ ناجائز کام کرو. آپ کہہ رونا, مجھے ایک دنیا کا آدمی بتاؤ جو کسی بزرگ سے ملا ہو اور یہ کہہ کر آپ سے متاثر ہوا ہوا ہو یار میں فلاں بزرگ سے مل کر آیا ہوں اور اتنا ہنستے ہیں یار بس یار میں تو گھر بھی دہو گیا ان کا.
منع تو نہیں, آپ لوگ
یہ نہیں,
آپ رلاتے ہی رہتے ہیں. آپ اگر بیان کرنے آئیں گے آپ رلائیں گے.
کیا بات ہے.